اسلامی جمہوریہ ایران قبل اول مسجد الاقصی کی آزادی کی کوششیں جاری رکھے گا، مساجد کے عالمی دن کی تقریب سے صدر مملکت کا خطاب۔ پاکستان کا سیاسی بحران، تشدد آمیز کارروائیوں اور تصادم میں شدت، وزیراعظم نواز شریف سے آرمی چیف کی ملاقات، استعفیٰ دینے کے مشورے کی تردید۔ مشرقی یوکرین میں لڑائی میں شدت، یوکرین کی حکومت مشرقی علاقوں کے حکومتی ڈھانچے کے بارے میں مخالفین سے مذاکرات شروع کرے، روسی صدر کا مطالبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahtv.ir۔ یہ اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ مسجد کا عالمی دین ایک ایسے مکان کی تکریم ہے جو ہمیشہ عوام کی ہدایت کا مرکز اور عوام اور معاشرے کے حق میں عوامی تحریکوں اور انقلابات کے آغاز کی جگہ رہا ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے مسجدوں کے عالمی دن کی مناسبت سے تہران میں منعقدہ ایک تقریب کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسجد نے انقلاب اور اسلامی تحریکوں کا سنگین بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور امام خمینی کی قیادت میں انقلاب کو کامیاب بنایا۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ اس وقت علماء کے کاندھوں پر بے انتہا سنگین ذمہ داری تھی اور آج وہ ذمہ داری اور زیادہ سخت اور سنگین ہو گئی ہے۔ صدر حجت الاسلام ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ اگر اسلامی انقلاب تمام تر سازشوں اور ریشہ دوانیوں کے باوجود کامیاب ہوا ہے تو اس کے پیچھے یہ امید کار فرما تھی کہ علماء عوام کے دلوں میں ہیں، اور یہ امید اس وقت تک عوام کے دلوں میں باقی رہی جب تک انقلاب کامیاب نہیں ہو گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے مسلمانوں کے قبلہ اول اور مسجد الاقصی کو یاد کرتے ہوئے جو اس وقت شیطانوں اور جارح قوتوں کے چنگل میں ہے کہا کہ مسجد الاقصی وہی مقام ہے جہاں بہت سے انبیاء الہی نے اللہ کے حضور عبادت و بندگی انجام دی۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے زور دے کر کہا کہ عالم اسلام، امت اسلامیہ اور ان میں سر فہرست علماء اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول غاصبوں اور جارح قوتوں کے قبضے میں باقی رہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت ماضی کی طرح مسجد الاقصی کی آزادی اور قبلہ اول کو غاصبوں کے چنگل سے نجات دلانے، نیز مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے اپنی پوری کوشش جاری رکھے گی۔ مسجدوں کے عالمی دن کی مناسبت سے اجلاس منگل کو تہران میں پیر کو تہران میں صدر ڈاکٹر روحانی کی تقریر سے شروع ہوا۔ اسلام آباد میں حکومت سے تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں کے تصادم میں شدت آ گئی ہے اور حالات کی پیچیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے یاور بخاری۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا حکومت کے خلاف احتجاجی دھرنا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آج بھی جاری ہے، تاہم آج علی صبح پولیس اور احتجاجی مظاہرین کے درمیان دوبارہ جھڑپیں شروع ہو گئیں اور مظاہرین اپنا دھرنا آگے بڑھاتے ہوئے وزیراعظم ہاؤس کے دروازے تک لے گئے اور انہوں نے عملاً پاک سول سیکرٹریٹ بند کر دیا ہے، جبکہ مظاہرین نے پاکستان ٹیلی ویژن کی عمارت پر بھی قبضہ کر لیا، تاہم بعد میں فوج آنے پر انہوں نے قبضہ خالی کر دیا اور عمارت سے باہر نکل آئے۔ اب پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہونے والی ان جھڑپوں میں ایس ایس پی اسلام آباد اور ڈی آئی جی پولیس اسلام آباد دونوں شدید زخمی ہو گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک مخبوط الحواس بچہ غلطی سے پولیس کی جانب چلا گیا، جسے پولیس نے ڈنڈے مار کر قتل کر دیا، جس کے بعد مظاہرین مشتعل ہو گئے اور انہوں نے پولیس پر دھاوا بول دیا۔ اس طرح دھرنا آگے چل پڑا اور اب دھرنے کے شرکا نے پاک سول سیکرٹریٹ سے بھی 1.5 کلومیٹر دور پولیس کو بھگا دیا ہے اور پولیس مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں مارگلا روڈ پر جا پہنچی ہے۔ ابھی حالات نارمل ہو چکے ہیں اور وزیر اعظم ہاؤس کے باہر پاک فوج نے بھی ایک لیئر بنا لی ہے، جبکہ پاکستان ٹیلی ویژن کو پاک فوج نے اپنے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ احتجاجی مظاہرین پولیس کے ساتھ تو شدید رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن پاک فوج کے جوانوں کو دیکھتے ہی پاکستان آرمی زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی اور انہیں کور کمانڈرز کانفرنس میں ہونے والے غور و خوض سے آگاہ کیا۔ فوج کے ترجمان ادارے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے وزیر اعظم کو مستعفی ہونے کا کوئی مشورہ نہیں دیا۔ یاور بخاری، سہار آرمی نیٹ ورک، اسلام آباد۔
پاکستان میں حکومت کے ساتھ تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے تصادم نے بحرانی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ اسلام آباد میں سینچر کی رات سے شروع ہونے والا سیکورٹی اہلکاروں سے تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں کے تصادم کا سلسلہ وقفے وقفے سے آج بھی جاری رہا۔ پاکستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق پیر کی صبح اسلام آباد کے پاک سیکریٹریٹ چوک پر مشتعل مظاہرین نے پولیس اور ایف سی کے اہلکاروں پر پتھراؤ کیا اور پیٹرول بم پھینکے۔ ہنگاموں کے دوران صحافیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے گئے۔ پیر کو دوپہر سے پہلے کچھ دیر کے لیے نامعلوم مشتعل افراد نے پی ٹی وی کی عمارت پر بھی قبضہ کر لیا تھا، جس کے باعث کچھ دیر کے لیے پی ٹی وی کی نشریات رک گئی تھیں۔ بعد میں فوج اور رینجرز کے جوانوں نے پی ٹی وی کی عمارت کو بلوائیوں سے خالی کرایا۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے حکومت کو مستعفی ہونے کے لیے ایک اور ڈیڈ لائن دے دی ہے اور اپنے طرفداروں سے کہا ہے کہ وزیراعظم کے استعفے کی خبر عنقریب آنے والی ہے۔ ادھر پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے طرفداروں کو ہدایت دی ہے کہ فوج کے مقرر کردہ حدود کو نہ توڑیں اور وزیراعظم ہاؤس یا کسی دوسری سرکاری عمارت میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں بلکہ عمارت کے باہر ہی احتجاج کریں۔ دوسری جانب پاکستانی فوج نے ان افواہوں کی تردید کی ہے کہ آرمی چیف نے وزیراعظم نواز شریف کو استعفیٰ دینے کا مشورہ دیا ہے۔ پیر کو اسلام آباد میں وزیراعظم سے آرمی چیف کی ملاقات کے بعد ہی یہ افواہیں گشت کرنے لگی تھیں کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے وزیراعظم کو مشورہ دیا ہے کہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔ جنگ آن لائن کے مطابق پاکستانی فوج کے ترجمان ادارے آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل عاصم باجوا نے ان افواہوں کو غلط اور بے بنیاد بتایا ہے اور کہا ہے کہ آرمی چیف نے وزیراعظم کے ساتھ ملاقات میں ملک کے موجودہ حالات اور بحران پر قابو پانے کی راہوں کا جائزہ لیا ہے اور استعفیٰ دینے یا چھٹی پر جانے کا کوئی مشورہ نہیں دیا ہے۔ کراچی میں تشدد کے خطرے کے پیش نظر حکومتی مراکز کی حفاظت بڑھا دی گئی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے صفدر عباس۔
پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کراچی میں واقع ریڈ زون میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کراچی میں قائم وزیر اعلی ہاؤس کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی شہر میں سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔
محکمہ داخلہ سندھ نے وزیر اعلی سندھ کی ہدایت پر کراچی سمیت سندھ بھر میں اسلام آباد میں احتجاج اور مظاہروں کے پیش نظر سیکورٹی اقدامات کے لیے خصوصی سیل قائم کر دیا ہے۔ کراچی میں ممکنہ مظاہروں اور احتجاج کے پیش نظر ریڈ زون سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے۔ محکمہ پولیس نے وزیر اعلی سندھ اور گورنر ہاؤس کی طرف جانے والی سڑک کنٹینرز لگا کر بند کر دی۔ اسلام آباد میں سرکاری ٹیلی ویژن کی عمارت پر مظاہرین کے قبضے کے بعد کراچی کے ریڈ زون میں سخت حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی وی مرکز کراچی، ایئرپورٹ، سندھ اسمبلی اور سندھ سیکریٹریٹ سمیت دیگر حساس عمارتوں، تنصیبات اور دفاتر پر پولیس رینجرز اور ایف سی اہلکار کو تعینات کیا گیا ہے۔ بعض مقامات پر کنٹینرز کی حفاظتی دیوار کھڑی کی گئی ہے، جبکہ شاہراہ فیصل، کلفٹن، ڈیفینس، قائد آباد اور مالی پور روڈ سمیت مختلف شاہراہوں پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات ہے۔
سندھ انتظامیہ کا کہنا ہے کسی کو شرنگیزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صفدر عباس، سحر عالمی نیٹ ورک، کراچی۔
یوکرین میں کشیدگی میں شدت پیدا ہوتے ہی یوکرین کی بحریہ اور حکومت کے مخالفین کے درمیان بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ یوکرینی حکومت کے مخالفین نے یوکرینی بحریہ کے ایک بحری جہاز پر حملہ کر دیا۔ مخالفین نے اسی طرح ماریوپول کی جانب یوکرین کے جنوب مشرقی علاقوں کے سمت پیش قدمی بھی کی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یوکرینی فوجیوں نے مخالفین کا مقابلہ کرنے کے لیے مورچے تیار کر رکھے تھے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ اس علاقے میں آباد 500,000 باشندوں میں اکثر باشندے محفوظ مقامات کی جانب فرار کر گئے ہیں۔ دریسنا امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن ممبران نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ جلد سے جلد یوکرینی حکومت کو مسلح کرے۔ امریکی سینٹ میں خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ رابرٹ میننس نے سی این این سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ، یورپی یونین اور نیٹو کو چاہیے کہ یوکرین کو مسلح کرنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ ریپبلکن سینیٹر جان میک کین نے بھی سی بی ایس ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکومت کو چاہیے کہ وہ یوکرینی حکومت کو مسلح کرے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ روس یوکرین پر فوجی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ مشرقی یوکرین میں حکومتی افواج اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان جنگ میں شدت آ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ یوکرین کے وزیر دفاع نے ایک بار پھر مشرقی یوکرین میں روسی فوجیوں کی موجودگی کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری طرف روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے حکومت یوکرین سے جنوب مشرقی یوکرین میں حکومتی ڈھانچے کے بارے میں مذاکرات کا مطالبہ کیا ہے۔
یوکرینی فوج کے ترجمان لیونیڈ ماتیوخین نے پیر کے دن اعلان کیا کہ شہر لوہانسک میں فوج اور مخالفین کے درمیان لڑائی میں شدت آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوہانسک ہوائی اڈے کے اطراف میں مسلح مخالفین کو روسی فوج کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوہانسک ہوائی اڈے کے اطراف میں روسی فوج کے ٹینک تعینات ہیں۔ یوکرینی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ لوہانسک ہوائی اڈے کے اطراف میں یوکرینی فوجیوں کی لڑائی بقول ان کے دراصل روسی فوج کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یوکرین کے وزیر دفاع نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ مشرقی یوکرین کے شہروں دونیسک، لوہانسک اور لوگانسک میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے فوجی مراکز میں روسی فوجی موجود ہیں۔ یوکرین کے وزیر دفاع نے انٹر ٹی وی سے گفتگو میں کہا ہے کہ روسی فوجیوں کو دونیسک میں نہیں بلکہ لوگانس ہوائی اڈے پر بھی دیکھا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روسی فوجی مشرقی یوکرین کے دوسرے شہروں میں بھی موجود ہیں۔ یوکرین کے وزیر دفاع نے کہا کہ مشرقی یوکرین میں فوجیوں کی لڑائی بقول ان کے روسی فوجیوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس وقت دونیسک اور لوگانس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا فیصلہ روسی فوجی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب روس کے صدر نے یوکرینی حکومت سے ایک بار پھر کہا ہے کہ جنوب مشرقی یوکرین میں حکومتی ڈھانچے کے بارے میں مخالفین کے ساتھ مذاکرات شروع کر دے۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرقی اور جنوبی یوکرین میں حکومتی ڈھانچے کے بارے میں مذاکرات جلد شروع ہونے چاہئیں۔ صدر ولادیمیر پوتین نے اس سے پہلے جمعے کے روز یوکرین کی حامی مغربی حکومتوں کو خبردار کیا تھا اور کہا تھا کہ روس سے ٹکرانے کے بارے میں نہ سوچیں۔ انہوں نے مشرقی یوکرین میں حکومتی افواج کے حملوں کو دوسری عالمی جنگ کے دوران سوویت یونین کے شہروں پر نازی جرمنی کے حملوں سے تشبیہ دی اور کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی ملک روس سے ٹکرانے کے بارے میں سوچے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پھر بھی اس بات کی یاد دہانی کرا دینا چاہتے ہیں کہ روس دنیا کی ایک بڑی ایٹمی طاقت ہے۔ روسی صدر نے مغربی ممالک کو مخاطب کر کے کہا، بہتر ہوگا کہ ہم سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ روس معمولی ملک نہیں ہے بلکہ دنیا کی ایک بڑی ایٹمی پاور ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یوکرینی حکومت کے اس دعوے کے بعد کہ روسی فوج یوکرین میں داخل ہو گئی ہے، مغربی ملکوں اور روس کے درمیان لفظی جنگ روز بروز شدید ہوتی جا رہی ہے۔
نوری مالکی نے عراق کے صوبہ صلاح الدین میں دہشت گردوں کے محاصرے سے آزاد ہونے والے شہر امرلی کا دورہ کیا ہے۔ عراق سے موصولہ خبروں میں کہا گیا کہ نوری مالکی نے دہشت گردوں کے محاصرے سے آزاد ہونے والے شہر امرلی کا پیر کو دورہ کیا۔ یہ شہر 2 مہینے سے زیادہ عرصے سے دہشت گردوں کے محاصرے میں تھا۔ نوری مالکی نے امرلی شہر میں وہاں کے باشندوں اور شہر کو دہشت گردوں کے محاصرے سے آزاد کرانے والے فوجیوں اور عوامی رضاکاروں سے ملاقات کی۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ عراقی فوج اور عوامی رضاکاروں نے امرلی شہر کو دہشت گردوں کے محاصرے سے آزاد کرانے کے بعد تکریت کے قریب واقع شہر سلیمان بیگ کو بھی آزاد کرا لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ سلیمان بیگ میں داعش سے عراقی فوج اور کرد ملیشیا پیشمرگا کی لڑائی اتوار کو شروع ہوئی تھی۔ اس لڑائی میں سلیمان بیگ میں داعش کا خود ساختہ والی مصعب محمود عبدالعزیز اور اس کے کئی ساتھی دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ادھر صوبہ الانبار کے شہر فلوجہ کی نجات کونسل نے بھی خبر دی ہے کہ داعش کے دسیوں کمانڈر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ صحرائی علاقوں کی جانب فرار کر گئے ہیں۔ دوسری طرف بغداد کے مغرب میں بھی فوج نے کم سے کم 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ صوبہ دیالہ میں بھی عراقی فوج نے عوامی رضاکاروں کی مدد سے داعش کے 200 دہشت گردوں کو ہلاک اور صوبے کے 50 گاؤں کو آزاد کرا لیا ہے۔ غزہ پر 50 روزہ وحشیانہ جارحیت میں شرمناک شکست کے بعد صہیونی حکومت کے وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کی مخالفت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔
غزہ کی حالیہ جنگ میں صہیونی حکومت کی شرمناک شکست کے بعد اسرائیل میں وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف اعتراضات کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ نیتن یاہو کی مخالفت کرنے والوں میں جنگ مخالف بائیں بازو اور صہیونی حکومت کے حامی دائیں بازو دونوں دھڑوں کے لیڈران شامل ہیں۔ بائیں بازو کے لیڈر غزہ کی جنگ شروع کیے جانے کے آغاز میں ہی ان کے مخالف تھے اور دائیں بازو کے صہیونی لیڈران اگرچہ جنگ کے خلاف نہیں تھے، تاہم دوران جنگ نیتن یاہو کے طریقہ کار کی انہوں نے کھل کر مخالفت کی، اور اب جنگ بندی کے بعد دونوں دھڑوں نے بنیامین نیتن یاہو کی سخت مخالفت شروع کر دی ہے۔ اسرائیل کے دائیں اور بائیں بازو دونوں دھڑوں کے لیڈران نے نیتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس درمیان اسرائیلی باشندوں نے بھی تل ابیب میں رابن اسکوائر پر جمع ہو کے نیتن یاہو کے خلاف مظاہرہ کیا اور ان سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف صہیونی حکومت کی وزارت خزانہ نے ایک رپورٹ جاری کر کے غزہ کی حالیہ جنگ میں اسرائیل پر پڑنے والے بھاری اخراجات کو 3.5 ارب ڈالر سے زیادہ بتایا ہے۔ فلسطینی مجاہدین کے ہاتھوں مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر میزائلی حملوں کے باعث اسرائیلی باشندوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا تھا اور وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگے تھے۔ صہیونی حکومت کے زیر قبضہ علاقوں پر فلسطینی گروہوں کے میزائلی حملوں نے صہیونی حکام کے اس دعوے کو غلط ثابت کر دیا کہ انہوں نے اسرائیلی باشندوں کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنا دیا ہے۔ صہیونی حکام اپنے خیال خام کے تحت سمجھ رہے تھے کہ چند روز کے اندر غزہ کے عوام کو شکست دینے کی پوری توانائی رکھتے ہیں، تاہم فلسطینی عوام کے حوصلوں اور عزم و ارادے نے ان کی اس آرزو کو خاک میں ملا دیا۔ غزہ کی جنگ میں صہیونی حکومت کی شرمناک شکست اور سیاسی، اقتصادی، فوجی اور سلامتی کے حوالے سے اس کے منفی اثرات ظاہر ہونے کے بعد صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو پر اعتراضات میں کافی شدت آ گئی ہے اور اسرائیل میں سیاسی سونامی کے آثار نمایاں ہوتے جا رہے ہیں۔
حماس کے نائب سربراہ اسماعیل ہنیہ نے صہیونی حکومت سے جنگ بندی کی شرائط کی پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے جنگ بندی سمجھوتے پر مکمل طور پر عمل نہ کرنے کے باعث صہیونی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے مصر سے صہیونی حکام پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ مصر کو جنگ بندی کی تمام شرائط کی مکمل پابندی کے لیے اسرائیلی حکام پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ واضح رہے کہ صہیونی حکومت نے غزہ پاس کھولنے سمیت جنگ بندی کی بہت سی شرائط کی پابندی نہیں کی ہے۔ دوسری طرف فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران قاہرہ میں صہیونی حکومت کے ساتھ بالواسطہ طور پر مذاکرات شروع ہوں گے۔ واضح رہے کہ صہیونی حکومت نے 8 جولائی کو غزہ پر اپنے وحشیانہ حملوں کا آغاز کیا تھا، تاہم غزہ پر 50 روزہ جارحیت کے بعد اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے 26 اگست کو مصر کی ثالثی میں جنگ بندی پر مجبور ہو گئی۔ فلسطینی گروہوں کے صہیونی حکومت کے ساتھ جنگ بندی کے سمجھوتے میں غزہ کے محاصرے کا خاتمہ شامل ہے۔ شام میں دہشت گرد گروہوں کے خلاف فوج کا ملک گیر آپریشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے، جس کے دوران درجنوں تکفیری دہشت گرد ہلاک اور ان کے بہت سے ٹھکانے تباہ ہو گئے ہیں۔
شامی فوج نے دارالحکومت دمشق کے نواحی علاقوں میں پیش قدمی کرتے ہوئے تکفیری دہشت گردوں کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ العالم نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ شامی فوج کے جوانوں نے دمشق کے مضافاتی علاقے جوبر میں ایسی کئی سرنگوں کو تباہ کر دیا ہے کہ جنہیں دہشت گرد عناصر اپنی گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ فوج کی اس کامیاب کارروائی کے نتیجے میں متعدد دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ مارے جانے والے دہشت گردوں میں مطاب الانزا اور حسین ابو زید نامی دو سرکردہ دہشت گرد بھی شامل ہیں کہ جن کا تعلق سعودی عرب اور مصر سے بتایا جاتا ہے۔ جوبر میں فوج نے ایک اور کارروائی کے دوران ہتھیاروں اور گولہ بارود کے کئی گوداموں کو تباہ کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تکفیری دہشت گرد اس علاقے سے دمشق رہائشی علاقوں کو راکٹوں اور مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا کرتے تھے۔ اس علاقے میں فوج اور جبہت النصرہ کے مسلح دہشت گردوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں درجنوں دہشت گردوں کے مارے جانے کی بھی اطلاع ہے۔ دریاسنا القلمون کے علاقے میں کار بم تیار کرنے والی ایک فیکٹری کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس فیکٹری میں انتہائی خفیہ طریقے سے گاڑیوں میں بم نصب کرنے کا کام کیا جاتا تھا۔ ایک اور اطلاع کے مطابق لبنان کی سرحد پر واقع علاقے الطفیل کے شمالی علاقے کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد شامی فوج نے تکفیریوں کے ایک اڈے کو مکمل طور سے تباہ کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دہشت گردوں نے اس علاقے میں بم بنانے کی ایک فیکٹری قائم کر رکھی تھی۔ اس حملے میں دہشت گردوں کا گولہ بارود کا ایک بڑا ذخیرہ بھی تباہ ہو گیا ہے۔ دریاسنا مقبوضہ فلسطین کی سرحد پر واقع جولان کے علاقے میں حالات معمول پر آ گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ جولان کی پہاڑیوں پر تعینات اقوام متحدہ کی امن فوج کے فلپائنی سپاہیوں کے فرار کے ایک روز کے بعد صورتحال اب بہتر ہو گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلپائنی سپاہی مسلح افراد کے ساتھ 7 گھنٹوں تک مسلح جھڑپیں جاری رہنے کے بعد اپنی چیک پوسٹوں سے فرار کر گئے تھے۔ اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ القاعدہ سے وابستہ دہشت گردوں نے جولان کے علاقے سے پکڑے گئے 45 فلپائنی فوجیوں کو ابھی تک آزاد نہیں کیا ہے۔ اس علاقے کی صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی تھی کہ جب شام کی حکومت کے مخالف مسلح دہشت گردوں نے جولان میں قنیتیرا پاس پر قبضہ کرنے کے بعد بہت سے فلپائنیوں کو اغوا کر لیا تھا۔
لیبیا میں خانہ جنگی اور مختلف مسلح گروہوں کے درمیان لڑائی میں شدت آنے کے بعد حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اہم سرکاری مراکز اس کے کنٹرول سے نکل گئے ہیں۔
لیبیا کی حکومت نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ تمام اہم سرکاری اداروں پر مسلح گروہوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور سرکاری ملازمین کو ان کے دفاتر میں آنے جانے سے روکا جا رہا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کی جانوں کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں۔ بنغازی اور طرابلس سمیت پورے لیبیا میں امن و امان کی صورتحال انتہائی ابتر ہو چکی ہے اور ہر جگہ مسلح گروہ ایک دوسرے کے خلاف ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں۔ طبی ذرائع نے ہسپتالوں میں چند روز کے دوران بڑی تعداد میں زخمیوں کے لائے جانے کی اطلاع دی ہے۔ دوسری جانب سابق ریٹائرڈ جنرل خلیفہ حفتر سے وابستہ سپاہیوں اور انصار الشریعہ اور فجر نامی مسلح گروہوں کے درمیان شدید لڑائی کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ جس کے دوران سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ دارالحکومت طرابلس میں مخالفین کی جانب سے ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر گولہ باری اور بم دھماکوں نے پورے شہر کو دگرگوں کر کے رکھ دیا ہے۔ دریاسنا فجر سے موسوم گروہ سے وابستہ مسلح افراد نے امریکی سفارت خانے کی ایک عمارت پر قبضہ کر لیا ہے۔ فجر نامی اس گروہ نے پارلیمانی انتخابات کے ذریعے ملک میں سیاسی عمل کو آگے بڑھانے پر تاکید کی ہے۔ اس گروہ نے، جو خلیفہ حفتر کا ایک مخالف گروپ شمار ہوتا ہے، اپنے ایک بیان میں لیبیا میں سیاسی عمل جاری رکھنے اور اراکین پارلیمنٹ کے طریقہ انتخاب میں اصلاح کی ضرورت پر تاکید کی ہے تاکہ لیبیا کی نیشنل کانگریس سے اقتدار اور اختیارات کو عوامی نمائندوں تک منتقل کیا جا سکے۔ اس گروہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ لیبیا کی پارلیمنٹ کے ایک بھی رکن کی جان کو خطرہ لاحق نہیں ہونا چاہیے۔ لیبیا کی موجودہ بحرانی صورتحال کو تیل کے عظیم ذخائر پر مختلف مسلح گروہوں کی جانب سے اپنے کنٹرول میں لیے جانے کی کوششوں کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے، اور المیہ یہ ہے کہ ان مسلح گروہوں سے وابستہ افراد وہی لوگ ہیں جو سن 2011 میں سابق ڈکٹیٹر کرنل معمر قذافی کے خلاف جاری عوامی تحریک میں پیش تھے۔
ناظرین، آخر میں خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران قبلہ اول مسجد الاقصیٰ کی آزادی کی کوششیں جاری رکھے گا، مساجد کے عالمی دن کی تقریب سے صدر مملکت کا خطاب۔ پاکستان کا سیاسی بحران، تشدد آمیز کارروائیوں اور تصادم میں شدت، وزیراعظم نواز شریف سے آرمی چیف کی ملاقات، استعفیٰ دینے کے مشورے کی تردید۔ مشرقی یوکرین میں لڑائی میں شدت، یوکرین کی حکومت مشرقی علاقوں کے حکومتی ڈھانچے کے بارے میں مخالفین سے مذاکرات کرے، روسی صدر کا مطالبہ۔ خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sctv.ir۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔